العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مسئلہ توحید کا اثبات اور مشرکین کا رد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان و نفع کے کچھ مالک نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی ہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب کو خطاب فرمائیں کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا، کہ اے اہل کتاب دین میں حق بغیر حق غلو نہ کرو اور نہ ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے پہلے گزرے، خود بھی گمراہ تھے، بہتوں کو گمراہ کیا اور خود بھی سوائے سبیل سے دور جا پڑے. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے سابقہ آیات میں سنا ہے، سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ہے غلو فی الدین. سب سے بڑی بیماری جو سابقہ امتوں میں بھی تھی اور اس امت میں بھی ہے وہ کیا ہے کہ دین میں غلو اختیار کرنا، اور وہ بھی نہ حق. غلو کا معنی کیا ہوتا ہے کہ دین کے مسائل میں بغیر کسی دلیل کے آدمی یا حد میں حد محبت میں تجاوز کر جائے، یہ بھی غلو ہے، یا حد عداوت میں تجاوز کر جائے، یہ بھی غلو ہے. اسی لیے علماء امت نے فرمایا ہے کہ الجاہل اما مفرط او مفرط، کہ جاہل جو ہوتے ہیں ان کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ یا حد سے بڑھنے والے ہوں گے یا حد سے گرنے والے ہوں گے. تو پہلی امتوں میں بھی یہی غلو تھا، جس کی مثال اللہ کے قرآن نے یہود و نصارہ کے احوال کو سامنے رکھ کر دی ہے. اور اس بات کو بھی اپنے دماغوں میں یاد رکھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں جو یہود کے نصارہ کے مشرقین مکہ کے اسی طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مشرقوں کے جن جو ہیں ان میں جو مشرق تھے ان کے احوال بیان کیے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے ایک تاریخ کی کتاب ہے آپ پڑھ لیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان قرآن میں غور کرے تدبر کرے سمجھے کہ کہیں ہم بھی یہودیوں کی طرح تو نہیں کر رہے کہیں ہم بھی نصارہ کی طرح تو نہیں کر رہے کہیں ہم بھی مشرقین مکہ کی طرح تو نہیں کر رہے سرمایہ دار غور کرے کہ کہیں میرا عمل قارون سے تو نہیں ملتا ایک صاحب اقتدار غور کرے کہ کہیں میرا عمل جو ہے وہ فرعون سے تو نہیں ملتا ایک نوجوان بد عمل غور کرے کہ کہیں میرا عمل جو ہے قوم لوط کے اعمال سے تو نہیں ملتا ایک کاروباری آدمی جو ہے وہ غور کرے کہ کہیں میرا عمل کم تولنے اور زیادہ لینے میں سب کا امتوں کی طرح نہیں ہوتا اگر ہوا تو ان کا انجام کیا ہوا ہے وہی میرا ہوگا تو اللہ نے قرآن میں یہ واقعات جو بیان فرمائے ورنہ ہمیں یہود اور نصارہ سے کیا مطلب ہے یا پورے قرآن میں اللہ نے اہل کتاب کے واقعات بیان فرمائے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ میرے سرکار کے زمانے میں مکی زندگی میں میرے مدنی کے مقابلے پہ مشرقین تھے اور مدنی زندگی میں جب سرکار دو جہاں مدینہ تشریف لے گئے تو مقابلے پہ یہود تھے اور ان کے ساتھ پھر نجران کے نصارہ تھے انہوں نے جو کردار ادا کیا اللہ وہ قرآن میں کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہودی کتنے گستاخ ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے بی بی مریم پہ تہمت لگا دی یوسف نجار کی پھر عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرنے کی کوشش کی پھانسی دینے کی کوشش کی سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی یعنی وہ غلب کر کے اتنے حد عداوت میں بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول کے دشمن بن گئے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ قوم بھی برباد ہو گئی کیونکہ جو انبیاء کا دشمن بنے گا اللہ کے نبیوں کا گستاخ بنے گا جو اللہ کے نبیوں کی شان میں بے ادبی کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا بربادی و ہلاکت اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کے صحابہ تابعین محدثین فقہا علماء اولیاء یہ سب کون ہیں یہ وارث ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی شان میں بھی بے ادبی اور گستاخی کرے گا تب بھی ہلاک ہو جائے گا آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا بڑا مقام ہوتا ہے نبوت کا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی سے بات کریں تو بڑے ادب سے بات کریں انکار کرنا مخالفت کرنا تو بڑی بات ہے کہیں اتنا بھی نہ ہو کہ تمہاری آواز میرے مدنی کی آواز کے اوپر ہو جائے اگر اتنا بے ادبی بھی ہو گئی تو میں یہ سزا دوں گا رب کہ تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا تمہارے حج تمہاری نمازیں تمہاری زکاتیں تمہارے خیرات صدقات سب عمل برباد کے میرے مدنی کے سامنے اونچی بات کر اور اسی طرح اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ میرے اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اب اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے بندے کی طاقت ہے کہ خدا سے جنگ کرے مانا کیا ہے کہ مارا جائے گا ہلاک ہوگا اللہ سے کوئی لڑ تو سکتا نہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اولیاء کی دشمنی کرنے والا بھی ہلاک و برباد ہوگا اور انبیاء کے گستاخ کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں وہ تو زندیق ہے اور دوسری طرف اللہ نے نصارہ کی تصویر پیش کی کہ میرا مدنی اپنی امت کو دکھلائے کہ دیکھو نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنی بڑھ گئے کہ ان کی ماں کو بھی خدا بنا دیا اور عیسیٰ کو بھی خدا بنا دیا. تو حد میں بڑھ جانا اسی کا نام غلو ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ نصارا بھی برباد ہو گئے. اور اسی طرح مشرکین مکہ کا کردار دیکھیں کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں, ہم نے کعبہ ابراہیم کا بنایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کے ہم مجاور ہیں, ہم حمص ہیں, ہم زمزم پلانے والے ہیں, ہم کعبۃ اللہ پہ غلاف ڈالنے والے ہیں, کعبے کا طواف کرنے والے ہیں. تو اس پہ ناز کرنے کے باوجود ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں, ساتھ لات بھی ہے, حبل بھی ہے, عزا بھی ہے, منات بھی ہے, غیر اللہ کی پوجا بھی ہے, غیر اللہ کے نظر نیاز بھی دے رہے ہیں, بتوں کے نام پہ چڑھاوے بھی چڑھا رہے ہیں, ان کے چرنوں میں آ کے جانور ذبح کر رہے ہیں اور گوشت تقسیم کر رہے ہیں. یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جھوٹے ہیں, یہ مشرک ہیں, یہ مستحق جہنم ہیں, تاکہ ہماری آپ کی امت کو سبق ملے کہ کہیں تم بھی ایسا نہ کرو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, کعبے کا طواف کرتے ہیں, ہم صفا مروہ دوڑتے ہیں, ہم عمرہ کرتے ہیں, ہم منا عرفات جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی قبروں پہ بھی سجدہ کر لیتے ہیں اللہ کے پیارے جو ہوئے. اللہ نے فرمایا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو مشرکین مکہ کا انجام ہوا. اور اسی طرح اللہ نے پورے قرآن میں منافقوں کی تصویر کھینچی کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو حضور کی خدمت میں آ کے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں, لا الہ الا رسول اللہ, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم تو بالکل آپ کے غلام ہیں, اور اندر اندر میرے مدنی کے دشمن تھے. جب کافروں میں بیٹھتے تو کہتے بھائی چھوڑو یار, یہ تو ایک وقت گزارنے والی بات ہے, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, انما معکم انما نحن مستہزئون, ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, تاکہ کبھی مسلمان کی پارٹی جیت گئی تو ہم ادھر کھڑے ہو جائیں اور پھر بھی تمہاری مدد کریں گے, تمہاری جانیں بچا لیں گے, اور اگر مسلمان ہار گئے تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس قسم کا کردار ادا کرتے ہیں کہ ظاہراً تو یہ کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارا دین ہے, اور پھر اندر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی سود کے بغیر بھی تو آخر ملک نہیں چل سکتے, بینک نہیں چل سکتے, تجارت نہیں ہو سکتی, غیر ملکوں سے ڈیل نہیں ہو سکتی, غیر ملکوں سے قرضے نہیں لیے جا سکتے, اور دیکھیں جی ٹھیک ہے شراب بری چیز ہے لیکن یہ آدمی کا پرسنل معاملہ ہے, اور بھی ہاتھ کاٹنا کہتے ہیں جی یہ تو ہاتھ کاٹنا تو وحشی سزائیں ہیں, تو جنگل کا قانون ہے, یہ کوئی انسانی قانون تو ہے ہی نہیں. تو اس سے بڑا نفاق کیا ہے کہ نام اسلام کا لو اور اسلام کے احکام پہ بیٹھ کے مذاق اڑاؤ. اور دین کے نام پہ بیٹھ کے مذاق اڑاؤ تو چھوڑو جی, یہ لوگ داڑھی رکھے ہوئے ہیں, چند مولوی داڑیاں رکھ لیتے ہیں, کوئی دین کا نام داڑھی ہے؟ تمہاری وردی کا تو اتنا احترام ہے کہ اگر کسی کانسٹیبل کی وردی میں ایک بٹن بھی توڑ دیں تو مقدمہ ہو جاتا ہے, اور محمد مدنی کی شکل کو تیرا اتار کر دو تو تمہارا ایمان خراب نہیں ہوتا ہے. تمہاری وردی اتنی مقدس ہے, تمہارا لباس اتنا مقدس ہے, تمہارے سٹار کو کوئی ہاتھ لگا کے توڑ ڈالے تو کئی دفعات لگ جائیں گے, سزا ہو جائے گی. محمد مدنی کی شکل کب تم استہزاء کرو تو تمہارے ایمان کو بھی کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے اور ہدایت کی ہے کہ خبردار غلب میں مبتلا نہ ہو جانا, کسی ولی کی محبت میں آ کے اس کو نبی سے اونچا نہ کر دینا, اور پیغمبر کی محبت میں آ کے اس کو خدا نہ بنا دینا, اس کو حاجت روا نہ بنا دینا, اس کو مشکل کشا نہ بنا دینا, اور اللہ کی توحید کے نشے میں آ کے انبیاء کا گستاخ نہ بن جانا. خبردار, ہر کسی کو اپنے مقام پہ مقام دو گے تو ایمان بچے گا. اور اگر تم نے اپنی طرف سے کچھ دین میں مثالیں پیدا کی ہیں، اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے میرے مدنی کا دین مکمل کر دیا، اور اس کے بعد جو آدمی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں، دین میں نیا طریقہ پیدا کرتے ہیں، وہ دراصل دین اسلام کے منکر ہیں، وہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں. کیونکہ جب اللہ نے حضور پہ دین مکمل کر دیا تو اس میں نئی چیز کیسے آ گئی؟ دین تو مکمل ہو گیا، دین تو کامل ہو گیا، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے بعض جاہل لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو جی مولوی بھی تو اینک پہنتے ہیں، کہ حضور پاک نے کوئی اینک پہنی تھی؟ یہ بھی تو پھر بدعت ہے. آج کا مولوی جو ہے وہ کار میں سواری کرتا ہے، وہ ٹیلی فون استعمال کرتا ہے، وہ ولایتی کپڑے پہنتا ہے، وہ درزی کے سلائی والے کپڑے پہنتا ہے. حضور کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، لہٰذا یہ بھی بدعت ہو گئی. یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یاد رکھو بدعت کا معنی ہے دین میں نئی چیز پیدا کرنا، یہ نہیں کہ تم روٹی نہیں پکا کے کھاؤ تو وہ بھی بدعت ہے. آج اگر کوئی آدمی کھانے بنانے کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے یا کوئی نئی مٹھائی بنا لے تو وہ بھی بدعت ہو جائے گی. اس میں تو اللہ نے دو چیزوں کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جو حلال ہے استعمال کرو، جو حرام ہے نہ کھاؤ، بس. سرکار دو جہاں نے فرما دیا ہے کہ ریشم اور سونا مرد نہ پہنے، باقی جو مرضی آئے پہنے، اور کوئی ایسا لباس نہ پہنے جس کا کافروں کا شعار ہو، یعنی جیسے کافر گلے میں کوئی اپنا چین پہنتے ہیں، یا کافر کوئی نشان بناتا ہے، یا کافر کوئی کان میں بالی پہنتا ہے، یا کوئی کافر جو ہے وہ ایک خاص حیت کا لباس پہنتا ہے، جیسے جوگی ہیں یا جیسے ہندو ہیں، سادھو ہیں، بدھ مذہب ہیں، اسلام کہتے ہیں ان کا لباس اختیار نہ کرو تاکہ اسلام کا کافروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. بس نہ اسلام یہ پابندی نہیں لگاتا کہ تم اچھا قلم نہ رکھو یا اچھی اینک نہ پہنو، یا تمہاری نظر خراب ہو جائے تو اینک بھی نہ بنواؤ، یہ بھی بدعت ہے. بدعت کا معنی ہے دین کے مسئلے میں ایک نئی بات پیدا کرنا. کیا معنی؟ طواف کے کتنے چکر ہیں؟ الحمدللہ عمرے پہ آئے ہو، طواف کر رہے ہو، دعا کرو اللہ صاحب کا قبول فرمائے. کتنے چکر کرتے ہو؟ ہاں جی. اگر آج ایک مولوی یا ایک پیر یہ طریقہ ایجاد کرے کہ بھائی حضور کے زمانے میں 7 کافی تھے لیکن اب ہمیں 14 کرنے چاہیے، تو یہ بدعت. وہ دین میں ایک نیا طریقہ اختیار کر رہا ہے. ہم نے طواف شروع کہاں سے کرنا ہے؟ ہاں جی، حجر اسود سے. اب ایک نیا مولوی نکلا ہے، پیر نکلا ہے، وہ کہے جی بات ٹھیک ہے لیکن ہمارے جاہل لوگ ہیں، پتہ نہیں ذرا قدم آگے ہو جائے، پتہ نہیں ذرا قدم پیچھے ہو جائے، احتیاط اسی میں ہے کہ اب رکن یمانی سے ہم طواف شروع کیا کریں، تو یہ بدعت. وہ کہتے ہیں جی میں تو احتیاط کر رہا ہوں نا کہ کہیں حجر اسود سے اگر ایک قدم بھی آگے چلا جائے نیت کے وقت تو طواف تو نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم 10-20 قدم پہلے ذرا شروع کر دیں تو یہ احداث ہے، یہ بدعت ہے. اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے دیکھو جی اذان کا معنی ہے لوگوں کو جگانا، لوگوں کو خبر کرنا. اذان کیا ہے؟ اے اعلام، لوگوں کو جتلانا ہے کہ بھائی حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، چلو نماز کی طرف، چلو نماز کی طرف، وقت ہو گیا ہے. اور آج لوگ بہت غافل ہو گئے ہیں، کاروبار میں کھوئے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، کاروبار میں مستدرک ہوتے ہیں. اگر ہم اس سے پہلے ذرا صلاۃ و سلام پڑھ لیں، پھر ان اللہ و ملائکتہ کی آیت پڑھ لیں، اس کے بعد ہم درود تاج کا بھی کچھ حصہ پڑھ لیں، پھر اذان کہہ دیں، اذان کے بعد پھر صلاۃ و سلام کہہ دیں، تو ذرا کافی دیر تک خبر ہوتی رہے گی. مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ مسجد میں آ جائیں گے، تو یہ دین میں بدعت ہے. کہ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کا نبی بلال کو حکم دے. ایک بات تو سمجھیے کہ اذان حضور کے زمانے میں تھی، اذان مولوی نے نہیں بنائی، اذان مولوی نے ایجاد نہیں کی، اذان کا خواب دیکھنے والا حضرت زید ہے اور حکم دینے والے محمد رسول اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اذان معراج کی رات میں فرشتوں نے کہی. تو اب اذان جو جب نبی پاک نے سکھلا دی ہے تو یاد رکھے، تم تو کہتے ہو صلاۃ و سلام، ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نماز میں کتنی دفعہ کہتے ہو؟ اذان جب ہوتی ہے کتنی دفعہ کہتے ہو؟ ہاں جی، اگر تین دفعہ بھی کہو تو بدعت ہے، مخالف ہے محمد رسول اللہ کا. حضور نے کتنی دفعہ حکم دیا ہے؟ دو دفعہ کہو. کہتے نہیں جی، محبت کی بات ہے، کیا حرج کیا ہے اگر میں تین دفعہ کہہ دوں یا چار دفعہ کہہ دوں؟ اسی کا نام بدعت ہے. دین کے اندر ایک نیا مسئلہ نکلا. اب دیکھو جی، بندہ مر گیا، حکم ہے کیا کرو جی؟ غسل دو، غسل دینے کے بعد کفن دو، کفن دینے کے بعد جنازہ پڑھو. اب ایک آدمی کہتا ہے نہیں جناب، ہم نے غسل دے دیا ہے، کفن بھی دے دیا، لیکن اوپر دو چار چادریں ڈال دیتے ہیں، کوئی سبز، کوئی نیلی، کوئی پیلی، کوئی کلمہ شریف والی، کوئی آیت الکرسی والی. اور پھر جناب اپنی برادری کے جو لوگ آئیں گے نا، بڑے بڑے، ہر قوم کا بندہ بھی چادر ڈالے گا. یہ بدعت ہے. اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے حکم دینے والا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلو جی جنازہ اٹھا لو، حکم کیا ہے؟ بھی آرام سے چلو، دوڑو نہیں، تیز نہ چلو، جنازے کو بلا وجہ اوپر نیچے نہ کرو. حضور نے فرمایا اس کا احترام کرو جیسے زندہ بندے کا احترام کیا جاتا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ کہیں جنازہ گر جائے، کہیں میت گر جائے. آرام آرام سے چلو. اب ایک آدمی کہتے نہیں جی، دس قدم آگے جاؤ، پھر دس قدم پیچھے جاؤ، دس دفعہ کلمہ پڑھو، دس دفعہ کل پڑھو، بیس دفعہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو. یہ بدعت ہے کہ دین میں ایک نیا طریقہ نکالا. بدعت کے معنی کو سمجھو، احداث کے معنی کو سمجھو. یہ کہنا جی گاڑی پہ چڑھتے ہو، ہوائی جہاز پہ چڑھتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ ہوائی جہاز پہ سلیم علیہ السلام بھی چڑھے ہیں، یہ تو بدعت نہیں ہوتی. وہ تو اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ نے فرمایا کہ میں نے گھوڑے، اونٹ، گدے، یعنی یہ جانور کیوں پیدا کیے؟ تاکہ تم سواری کرو اور تمہارے لیے زینت بھی ہوں. اور فرمایا ہوا یخلقو، اور چیزیں میں ایسی ایسی تیری سواری کے لیے پیدا کروں گا جن کو تو جانتا بھی نہیں. کہ آج گھوڑے ہیں، کل ہوائی جہاز ہوں گے. آج ایک جانور ہے تو پہلے. اور ہر چیز کی مثال بھی اللہ نے گزار دی کہ جو مدنی پاک کو براق پہ سواری کرا سکتا ہے، وہ اس کی امت کے لیے جہاز بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ تو بدعت نہیں ہوتی، یہ تو جاہلوں کی بات ہے. اور یہ تو قالین بھی تو بدعت ہے. قالین پہ دیکھو وہابی نماز پڑھے، ہمیں کہتے ہیں بدعت ہے. اللہ کے بندے، بدعت کا معنی یہ ہے کہ کسی دین کے معاملے میں اپنی طرف سے احداث فی الدین کرنا، کہ ایسا امر پیدا کرنا جس پر قرآن و سنت کی کوئی حجت نہ ہو، دلیل نہ ہو. اگر وہ حکم قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، یا خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے فرمایا ہے، یا صحابہ کا اجماع ہے، تو وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے، وہ بدعت نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیں. اب بیس طرح بھی ہیں، حضور پاک نے تو جماعت کے ساتھ بیس طرح بھی نہیں پڑھائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا، فرما دیا کہ سب لوگ علیحدہ علیحدہ نہ پڑھو، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھو. تو جب عمر کا حکم ہو جائے، صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے، تو اب اس کا بھی وہی مقام ہے جو سنت محمد رسول اللہ کا ہے. کیوں ہے وہ مقام؟ کہ میرے نبی نے فرما دیا تھا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو ابو بکر عمر کے پیچھے چلنا، اور فرما دیا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا اپنی امت کو کہ لازم پکڑو میرا طریقہ یا پھر میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، کیونکہ ان کا طریقہ بھی دراصل محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے. یاد رکھیں ہمیشہ، اس لیے غلب کرو گے تو مر جاؤ. بعض لوگ ایسے ہیں، یہ بھی غلب ہے نا، کہ کوئی اللہ کا ولی فوت ہو گیا مر، اور چھوڑو یار مر گیا دفع کرو بس ختم ہو گئی، مر گیا ختم ہو گئی بات، بس آدمی تھا مر گیا، اور یار مر گیا مٹی میں مل گیا، چھوڑو کیا سلام، کیا سلام علیکم، دار قومن، کیا کیا کر رہے ہو، کیا فاتحہ پڑھ رہے ہو، کیا دعا کر رہے ہو، مر گیا. یہ بھی غلب ہے، یہ بھی غلب ہے، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی دین کے خلاف ہے. اور اگر دوسری طرف بڑھ جائیں کہ جناب مر گیا لیکن سب سنتا ہے، ہمارے حال کی ساری خبر رکھتا ہے، ہم قبر پہ جا کے کہہ دیں گے کہ ہماری مشکل حل کرو، ان کو ہماری مشکل کا پتہ چلتا ہے، یہ بھی غلب ہے. دین کیا ہے؟ کہ جن کو اللہ نے زندگی میں سنت کا غلام بنایا وہ مر گئے تو ان کی قبریں بھی جنت کا ٹکڑا ہے، ان کی قبریں بھی. حضور نے فرمایا کہ قبریں دو ہوں گی، یا جنت کا گھر ہوں گی یا جہنم کا گڑا ہوں گی. ہمارا ایمان ہے کہ جو اولیاء اللہ، جو صحابہ، جو شہداء، جو صدیقین، جو سنت پہ چلنے والے، جو توحید کے علم بردار فوت ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کی قبروں کو جنت بنا دیا چاہے ہمیں نظر نہ بھی آئے. تو اب ہمیں یہ حق تو نہیں کہ ہم جنت کی بے ادبی کریں، یہ حق ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قبروں سے گزرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا ان شاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر ابشروا ان الساعة آتية لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور. اللہ کے نبی نے فرمایا گزرو سلام کرو، میرا بدنی وہ تو مر گئے ہیں، مردے ہیں، قبریں ہیں. نبی نے فرمایا میرا حکم ہے، میری سنت ہے، سلام کرنا تیرا کام ہے، پہنچانا میرے اللہ کا کام ہے، تیرے ذمہ نہیں، تم نے میرے حکم پہ میرے طریق پہ چلنا ہے. اتنی لمبی چوڑی بات کہنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، کیوں نہ کہے؟ میرا مدنی سامنے ہمارے مر گیا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کو اللہ نے جو حیات دی ہے وہ تم سمجھ بھی نہیں سکتے، میں کیا پتا، وہ تو زندہ ہے، اللہ کے بدنی ہے، اللہ کے نبی، اللہ پاک، وہ تو ہمارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا غریب، وہ تو بم لگا ریزہ ریزہ. فرمایا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولكن لا تشعرون تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، کیوں؟ وہ عالم برزخ ہے، تمہیں کیا پتا عالم برزخ کا، تم نے وہ عالم دیکھا ہی نہیں. لیکن ان کو زندہ سمجھنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شہید بابا مدد کر، ان کو زندہ سمجھنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ شہید رات تیرے گھر میں آ کے تیرے کام کرے گا. اگر اس کی زندگی دنیا والی زندگی ہوتی تو پھر شہید کی بیوی سے کوئی شادی نہ کر سکتا، پھر شہید کی جائیداد کی وراثت تقسیم نہ ہوتی. لیکن شہید کی زندگی جو موت کے بعد ہے، نبی کی زندگی اس سے کروڑ درجے زیادہ ہے، کیونکہ انبیاء کی بیویوں سے شادی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے نبی کا ورثہ بھی کوئی نہیں. لیکن جتنا قرآن میں ثابت ہے آمنا, حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ میرے روضے پہ آ کے سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں اور اللہ میری روح کو لوٹاتے ہیں جواب بھی دیتا ہوں, آمنا وصدقنا. اب ہم بحثیں کریں کہ جی روح کیسے لوٹتی ہے. وہ جی روح کیسے لوٹائی جاتی ہے, کہاں ہوتی ہے, اوپر ہوتی ہے, پھر قبر میں کیسے آتی ہے. اتنی بحثیں کریں تو یہ بھی بے ادبی ہے, یہ بھی شان نبوت میں ہماری ہوگی کہ ایک پرائمری کا جو ہے وہ بیٹھ کے ایم اے کے سوالات حل کرنے شروع کر دے. ہمارا ایمان ہے جو حضور نے فرما دیا آمن تک ہے, اللہ چاہے تو ایک رات کے بھی آدھے حصے میں سارے آسمان جنت کی سیر کرا کے محمد کو مکے میں لے آئے. اگر وہ مشکل نہیں تو یہ کیوں مشکل ہے. پوری رات بھی نہیں گزری, رات ابھی پوری نہیں گزری. قرآن نے یہ نہیں کہا فی اللیل, قرآن نے کہا لیلا من المسجد الحرام. لیلن کی تنوین جو ہے وہ دلالت کرتی ہے قلت پر کہ پوری رات نہیں گزری. اصل وجہ کیا تھی کہ رات کے بنانے والا کون ہے, دن کا خالق کون ہے. اگر اللہ حکم دے دے کہ چاند سورج جہاں کھڑے ہو تھم جاؤ میرا بدنی جا رہا ہے تو کوئی مشکل ہے بھائی, ہر حرکت یہاں کھڑی ہے رک جاؤ بس ساری رات کھڑی رہے. اللہ کہتے رہے پیغمبر کے لیے سورج کو نہیں روک دیا خدا نے, سورج کو اللہ کا نبی کہتا ہے سنو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں تو بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہوں, ٹھہر جاؤ. تو کیا اللہ نے حکم فرمایا میں نبی کے حکم میں کھڑے رہو جب تک جنگ جیت نہ جائے میرا نبی. سورج رک گیا تو وہاں روک سکتے ہیں تو یہاں نہیں روک سکتے. اور جی روح کیسے لوٹائی جاتی ہے, ہم اس بحث میں پڑھنے والے کون ہیں. جب ہم روح کو نہیں سمجھتے تو لوٹانے کے جھگڑے میں کیا مطلب. اسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے, کہہ تو روح میرے رب کا امر حکم ہے, اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تم تو تھوڑا سا علم دیے گئے, تمہیں کیا پتا کہ روح کیا چیز ہے. جب روح کو نہیں جانتے تو آنے لوٹنے کو کیسے سمجھے ہم. اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ غلب میں نہ پڑے خدا کے لیے. جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے نا جی, ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ تو نماز کے بعد بالکل دعا کے قریب ہی نہیں جائیں گے, اگر کوئی مانگ بھی لے گا تو کہیں گے تم بالکل مخالفت کر رہے ہو. اور دوسری پارٹی نے کہا ٹھیک ہے تمہاری جد میں ہم تین دفعہ مانگیں گے, چلو آؤ کرو مقابلہ. ایک دعا ختم کرتے ہیں پھر دوسری شروع ہو جاتی ہے, پھر دوسری ختم کرتے ہیں پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے, جنازہ ختم کرتے پھر کہتے ٹھہرو ٹھہر جی ابھی پھر دعا ہوگی, وہ پہلے تم بد دعا کر رہے تھے. یہ غلو ہے دین میں, احداث ہے. اگر جنازے کے بعد دعا ہوتی جس مدنی نے یہ ساری دعا سکھلائی, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, وہ نبی جنازے کے بعد بھی کھڑے ہو کے پڑھنے والی دعا سکھلا دیتے. اگر ہم پہلی دعا کے منکر نہیں تو دوسری دعا کے منکر کیوں بنتے. معلوم یہ ہوا کہ ہم دعا کے منکر نہیں, تیری بدعت کے منکر ہے. جو دعا ثابت ہے وہ کرتے ہیں, جو ثابت نہیں وہ نہیں کرتے. انکار دعا سے نہیں, انکار اس بدعت سے ہے جو تم دین میں نہیں نہیں کرتے ہو. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل کتاب خبردار,
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بغير الحق.
اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ دین کے مسئلے میں تحقیق کرنا، باریکیوں میں جانا، تدقیق میں پڑھنا، چھوٹی چھوٹی جزئیات پہ بحث کرنی، یہ بھی غلو پھیلا ہے. کہ علماء نے فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا غیر الحق، جو حق کے بغیر ہو، جو حق پہ تحقیق ہو رہی ہے وہ غیر الحق نہیں. اس لیے قرآن کے ہر حکم میں ایک ہدایت ہے. اور دوسری اللہ نے کیا خبر دی، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور تم کسی قوم کی خواہش کی، کسی قوم کی عادات کی پیروی نہ کرو. یہ نہ کہو کہ جناب ہم نے دیکھا ہے فلاں قوم جو تھی وہ پیروں کی بازار پہ حاضر ہو کے سجدے کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. یہ ہمارا باپ دادا جو کر. اللہ نے فرمایا نانا خبردار، دین کسی قوم کی پیروی کا نام نہیں، دین باپ دادے کے طریقے کا نام نہیں، دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے اور محمد مدنی نے بیان فرمایا. کہنا ہو جی فلاں بزرگ کرتے تھے اور ہم نے تو سنا ہے جناب پیران پیر نے یہ کیا تھا، تو یاد رکھیں کسی پیر کا عمل، کسی مرشد کا عمل، کسی غوث کتب کا عمل وہ سنت نہیں بن سکتا. ہم نے کلمہ محمد مدنی کا پڑھا. اب مثلاً کوئی عربی تعلیم منڈوا دے تو وہ بھی ہمارے لیے دین ہے کہ نبی عربی تھا لیا تھا، ہم عربوں کے پیچھے چلیں گے. عربی سگریٹ پیتا ہو ہم کہیں گے عربی جو ہے جی سبحان اللہ. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے مکی صاحب اچھا ہوا کہ ابو جہل وقت سے پہلے مر گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہمارے ملک میں آتا نہیں، کہتے اس کو بھی 10 روپے زکات کے دے دو، آخر تبھی کا چاچا تو آئے. یہ اس کی بھی نظر نہیں آ ضرور ادا کرتے، کہتے حضور کا رشتہ دار تو ہے، ابو جہل ہوا تو کیا ہوا. آج کل ایمان سے کہو یہی حال ہے کہ نہیں؟ پتا ہے کہ یہ پیر داڑھی مڈاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بھنگ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، ظالم ہے، جابر ہے. او جی کیا کریں، پیر کا لڑکا تو ہے نا، مرشد کا بیٹا ہے، اولاد تو پیروں کی ہے نا، آخر سید کی اولاد ہے نا جناب. یہ نہیں سمجھتے کہ سید کی اولاد بے دینی کرے تو اس کو تو زیادہ اللہ عذاب دیں گے، وہ تو زیادہ سزا بھگتے گا. ایک جاہل جرم کرتا ہے، ایک عالم جرم کرتا ہے، عالم کو تو زیادہ سزا ملتی ہے. کہ تم جاننے کے بعد یہ ظلم کر رہے ہو، تم سید ہو آل رسول ہونے کے بعد، بید ہو آل رسول ہونے کے بعد محمد مدنی کی سنت کے مخالف ہو، تم سید ہو آل رسول ہونے کے بعد قرآن کو نہیں جانتے ہو، حدیث کو نہیں جانتے ہو، تو زیادہ سزا کا مستحق. اس لیے اللہ نے فرمایا ولا تتبعوا اہواء قوم، خبردار کسی ایسی قوم جو خود بھی گمراہ ہو گئے اور ان کو بھی گمراہ کیا، اور سبا سبیل جو سیدھا راستہ تھا، جو درمیانی راہ تھی، اس سے بھٹک کے دور جا پڑے، گمراہ ہو گئے. گمراہ کا معنی جو راستے کو کھو ڈالے، بھٹک جائے. راستہ تو ہے لیکن وہ بھٹکا ہوا ہے. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان اگر اہل کتاب نے کیا تو ان کی سزا کیا تھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. اللہ نے فرمایا کافروں پہ لعنت ہے، لعنت کی گئی کافروں پہ بنی اسرائیل میں سے، اور میرا مدنی عیسیٰ ابن مریم نے بھی ان پہ لعنت کی، داؤد پیغمبر نے بھی ان پہ لعنت کی. اور لعنت کیوں کی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے لعنت کی کہ انہوں نے نافرمانی کی، اس لیے لعنت کی کہ وہ حد سے نکلنے والے تھے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ امت محمد مصطفیٰ، اگر تم نبی کی نافرمانی کرو گے، اگر تم حد سے نکلو گے، تو پھر تم بھی لعنت کے مستحق بن جاؤ گے. اب اللہ آگے بیان فرماتی ہیں کہ ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مارے گئے، جس کی وجہ سے ان پہ لعنت آئی. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ،
فرمایا اللہ بئس ما کانوا یفعلون، فرمایا وہ ایسے بدبخت تھے کہ اگر کوئی خلاف شرع امر دیکھتے، منکر دیکھتے تو روکتے بھی نہیں تھے. کتنا برا کام تھا ان کا کہ کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی لڑکی اریانی و بے حیائی کر رہی ہے، روکتے بھی نہیں. ایک تو ہے کہ منع بھی نہیں کرتے، علم ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، کہتے چھوڑو جی جھگڑا ہو جائے گا. وہ بھی جھگڑا تو پھر نبی سے بھی ہو گیا تھا، مکے والوں نے کوئی ہار تو نہیں پہنائے تھے نا، کانٹے بچھائے تھے نا. نہ اللہ کے نبی کے ساتھ مکے والوں نے کیا سلوک کیا تھا کہ پھول لے کے کھڑے رہتے تھے دروازے کے باہر، جب حضور گزرتے تھے گلاب کی پتیاں نچھاور کرتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، صحابہ کو عذاب دیتے تھے، انگاروں پہ لٹاتے تھے، صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکاتے تھے، اس کے باوجود بھی میرا مدنی توحید کا درس دیتے تھے. یاد رکھو ایک حدیث مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا. یہ تو دعا کرو، شکر کرو، کچھ جماعتیں ہیں جو تبلیغ کا کام کر رہی ہیں، دین کا کام کر رہی ہیں، بیچارے مستر لے لے کے گلی گلی پھر رہے ہیں، تو ہم بچے ہوئے ہیں. اگر امت نے بالکل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، حضور فرماتی ہیں کہ اللہ کا عذاب پھر آتا ہے اس قوم پہ. پھر یہ ایک روایت میں ہے کہ بنو اسرائیل کی ایک بستی پہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ عذاب نازل کر دو. فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ عالم ہیں، علیم ہیں، علام الغیوب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس بستی میں ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے جو آپ کا نام لیوا ہے، آپ کا توحید کا علم بردار ہے، اور جس کی ساری زندگی عبادت میں گزر گئی، نماز میں، تہجد میں، روزے میں، تلاوت میں، تو اس بندے کے بارے میں کیا حکم؟ اللہ نے فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کر دو. یا اللہ، اس بندے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. فرمایا گناہ نہیں کیا، لیکن جب بستی والے گناہ کرتے تھے تو اس نے منع بھی تو نہیں کیا. یہ یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے حاجی ہیں، تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی تو جہنم میں جائے گا، تیری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ نہ سمجھو کہ ہم حاجی ہیں، غازی ہیں، بڑے عبادت کرتے ہیں، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، گھر میں بے دینی ہے، فحاشی ہے، اریانی ہے، منکرات ہیں، اور تم حاجی بنے ہوئے ہو، سبحان اللہ، تسبیح پہ زور ہے، تم پکڑے جاؤ گے قیامت میں. کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی سے سوال ہوگا جو تمہارے ماتحت ہے تم نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے. تم ایک فیکٹری کے مالک ہو، ایک مل کے مالک ہو، ایک کارخانے کے مالک ہو، دو مربع زمین کے مالک ہو، تیرا مزہ نواز نہیں پڑتا، تم پکڑے جاؤ گے. یہ تم نے سمجھا ہے کہ وہ پکڑا جائے گا؟ تم اپنی زمین کا مسئول وصول کر لیتے ہو، تم گندم کا فصل وصول کر لیتے ہو، کپاس کاشت کرے تو باقاعدہ حساب کر لیتے ہو، اگر وہ کوئی گھاس کاشت کرے اس کا بھی حساب لے لیتے ہو، صرف اللہ کے دین کا حساب تم سے نہیں ہو سکا، قیامت میں تم پکڑے جاؤ گے. سیدھی سی بات ہے، ان کو کہو بھی نکل جاؤ، میں نہیں رکھتا ملازم. ورنہ قیامت میں تم یہ نہ سمجھو گے جناب میں تو وہ جی میں کیا کروں، بچے جوان ہیں، نہیں مانتے. نہ مانے تم تو علیحدہ ہو سکتے ہو نا، چلو بچوں کو نہیں نکال سکتے، ان کو کہو بھی یہ گھر جانے، تم جانو، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں. تم تو علیحدہ ہو کے اپنے آپ کو پھر جہنم سے بچاؤ گے. اللہ میاں میں نے روکا نہیں، مانا، میں الگ ہو گیا. ٹھیک ہے، قیامت میں پھر تم نہیں پکڑے جاؤ گے. اس طرح تو بیوی تمہارے سارے کام کرتی ہے، تمہارے کپڑے بھی استری ہو کے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے بوٹ بھی پالش ہوتے ہیں، تمہارے بچے سکول بھی وقت میں جاتے ہیں، تمہارے ناشتے میں بھی پراٹھے پکتے ہیں، صرف اللہ کی نماز کے بارے میں تمہارا کہنا نہیں مانتی. اس لیے حکم ہے کہ کیوں برباد ہوئے، کانو لا یتناہون عن منکر فعلو ولبئس ما کانو یفعلون. اللہ نے فرمایا میرے مدنی دیکھو کیسا برا کام کرتے تھے, کتنی بری بات ہے کہ منکر کو بھی نہ روکیں, برائی پہ جم جائیں تو نہ روکیں اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہ ہو. اور اس کے بعد دوسرا جرم فرمایا ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا. اب اللہ کے قرآن میں غور کریں اور آنکھیں بند کر کے سوچیں, کیا یہ ہم پر ہماری نقشے تو نہیں کھینچا جا رہا؟ آج ایمان سے کہیں ہمارے سامنے جو برائی ہوتی ہے ہم روکتے ہیں؟ بلکہ بڑے بڑے اچھے لوگوں سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار تم اپنی کرو, تمہیں غیر سے کیا. بڑے بڑے لوگوں سے سنا یار کیوں خام کا جھگڑا مول لیتے, چھوڑو بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں دفاع ہوں, تم اپنے آپ کو تو بچاؤ چھوڑو. یہ ایک عام روش بن گئی ہے. اب دوسرا جرم دیکھیں ذرا, آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ کیا اس میں ہم سب تو مبتلا نہیں. ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان میں سے بہت سارے جو ہیں ان کی دوستی, ان کا تعلق مودت کس سے ہے؟ کافروں سے. آج ایمان سے کہیں آپ کا گزارا ہے کافروں کے بغیر؟ تعلق محبت نیاز مندی کافروں سے نہیں ہے؟ ہم تو اپنی عزتوں کا محافظ بھی کافروں کو سمجھتے ہیں. ہمیں تکلیف ہو ان کو کہتے ہیں جی مہربانی کریں مدد کرو, بڑا کافر بھی مسلمان کی مدد کرے گا. وہ تو اگر آپ ڈوب رہے ہیں تو اسی طرح ایک پاؤں اور اوپر رکھ لے گا کہ کہیں پھر ابھر نہ آئے. ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا. اللہ فرماتے ہیں لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی دیکھو کتنا بھیڑا عمل ہے جو ان کے نفسوں نے اپنے لیے بھیجا ہے آگے. اللہ کا ان پہ غضب اور یہ اللہ کے عذاب میں رہیں گے ہمیشہ. اور نجات کا راستہ کیا تھا؟ بلو کانو یؤمنون باللہ والنبی. اگر انہوں نے بچنا ہے تو طریقہ کیا تھا کہ اللہ پر ایمان, اللہ کے نبی پہ ایمان. وما انزل الیہ, اور جو ہم نے اپنے نبی پہ اتارا ہے اگر اس پہ ایمان ہوتا. متخذوہم اولیاء, کبھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے. لیکن کثیرا منہم فاسقون, لیکن ان کے اکثر جو ہیں وہ حد سے نکلنے والے ہیں, یہ کافروں کی گود میں گرنے والے ہیں, کافروں کو عزت کا ذریعہ سمجھنے والے ہیں. حالانکہ ان کا مجھ پر ایمان ہوتا تو یہ یقین کر لیتے کہ ان العزت للہ جمیعا, یہ یقین کر لیتے کہ بمن نصر الا من عند اللہ, کہ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے, عزت دینے والا صرف اللہ ہے. یہ کہتے ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس جدید ہتھیار نہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں, ہم کافروں کا مقابلہ کیسے کریں؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا خندق کو سامنے رکھ لو, کہ میرا مدنی خندق کھود کے بیٹھے ہیں کہ کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس لشکر ہے, طاقت ہے, قوت ہے, سوارے ہیں, ہتھیار ہیں, جنگجو ہیں. حضور ایک خندق کھود کے بیٹھے ہیں کہ چلو کافر یہ عبور نہ کر سکیں, اس کے ذریعے ہم ان کو روکیں گے. لیکن جب میرے مدنی نے مجھ سے رو کے دعا مانگی کہ مولا اتنے دن ہو گئے ہم تو نمازیں پڑھنے سے بھی مجبور بیٹھے ہیں, اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا ہوا کو کہ جا کے میرے مدنی کی مدد کر, ہوا کے چلنے کی دیر تھی کہ کافروں کو اکھاڑ کے پھینک دیا. اس وقت تمہارے ہتھیار کام آئے تھے یا میری ہوا کام آئی تھی؟ اس لیے حضور نے فرمایا نصرت بالسبا, وَأُحْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ. اللہ نے فرمایا میرے مدی میرے مولا کی شان تو دیکھو، ایک ہوا کو بھیج کے اپنے نبی کی مدد کرتے ہیں، دوسری ہوا کو بھیج کے قوموں کو برباد کر دیتے ہیں. وہ چاہے تو ہوا کو بربادی کا حکم دے دیں، وہ چاہے تو ہوا کو کسی کی مدد کا ذریعہ بنا دیں، وہ چاہے تو ہوا کو سلیمان کے تخت کے اڑانے کا ذریعہ بنا دیں، وہ چاہے ہوا کو قوم عاد کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیں. اصل عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، اور جس دن یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا اس دن مسلمان کو کوئی ذلت دے نہیں سکتا. اللہ کا وعدہ ہے، لیکن کامیابی کب ہوگی؟ جب یؤمنون باللہ والنبی ما انزل الیہ، کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی پہ ایمان، اور جو اللہ نے اتارا اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی باتیں نہیں گھڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی دین کے صحیح رستے پہ قائم رکھے. ہمارے صوبہ سندھ میں کھجوروں کے باغ بہت ہوتے ہیں، اور وہ پھل جو ہے ہم ٹھیکے پہ دیتے ہیں. ایک ہے کہ باغ آدمی ٹھیکے پہ دیتا ہے تو وہ تو جائز ہے. ایک ہے کہ پھل بیچنا، پھل اس وقت بیچو جب ظاہر ہو جائے، ظاہر ہونے کے بغیر پھل نہ بیچیں. یا آپ نے بالکل پورے باغ ببا زمین ٹھیکے پہ دے دی، وہ جائز ہے. ہمارے پیسے بینک میں ہیں، اس کا منافع بینک جو ہے ہمیں دیتا ہے. پاکستان کے علماء کہتے ہیں وہ جائز ہے، بالکل کوئی نہیں کہتا جائز ہے. پاکستان کے علماء بھی نہیں کہتے کہ جائز ہے. اگر بینک میں پیسہ ہے اور بینک نے نفع نقصان کے کسی کاروبار میں لگایا ہے، وہ نہیں جو تمہارے ہاں نفع نقصان کے کھاتے ہیں، وہ تو بالکل جھوٹ ہے، وہ تو بالکل 101% جھوٹ ہے. مانا یہ ہوتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی مثلا 100,000 روپے سے کام نہیں ہو سکتا، اگر 200 آدمی 100,000 ڈال دیں تو 2 کروڑ بن جائے گا، اس سے کام ہو سکتا ہے. تو بینک ہمارا ان پیسوں کے بعد وکیل بن جاتا ہے کہ پیسہ ہمارا ہوگا، کام بینک کرے گا. اچھا بینک کے پاس عملہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو منصوبہ کا پتہ ہے کہ کہاں پیسہ لگایا جائے تو فائدہ ہوگا، فیزیبلٹی رپورٹیں بنے گی، اس کے پاس سارا کام ہوتا ہے. اب وہ کام کریں گے، اس میں جو نفع نقصان ہو تقسیم کیا جائے تو وہ حلال ہوتا ہے. یہ جو آپ کے بینک کرتے ہیں نا، وہ تو یہ کرتے ہیں کہ آپ کو دیتے ہیں 7% سود، وہ اپنے پیسے کسی ایسے بینک میں ڈال دیتے ہیں جہاں 14% ملتا ہے. تو 14 لے کر 7 تمہیں دے دیے، 7 خود کھا گئے، یہ تو خالص حرام ہے. اگر ہم نے غسل جنابت کرنا ہو یا عام غسل کرنا ہو تو ہم اسی حالت میں بغیر کپڑے کے غسل خانے میں وضو کر لیں تو ہمارا وضو ہو جائے گا. اللہ کے بندے کی اتنا موٹا مسئلہ ہے، تمہارا غسل ہو جائے گا ننگے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی بڑی چیز ہو جاتی ہے، چھوٹی چیز نہیں ہوتی. بھائی وضو تو چھوٹی چیز ہے نا، غسل تو بڑی چیز ہے. جب وہ ننگے میں ہو گیا تو وضو کیوں اڑ گیا؟ اگر مرغی ذبح کی اور اس کی گردن کٹ گئی دور، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، حلال ہے. جس مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، اسلامی مدرسے ہیں، ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، تاکہ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے بچوں کا کھانا ہے، بچوں کے کپڑے ہیں، بچوں کے وظیفے ہیں. صرف یہ ہے کہ مدرسے والوں کو بتا دیں کہ یہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے، اس کو زکوٰۃ کی مد میں خرچ کیا جائے. مکہ المکرمہ کو کوئی آدمی مکہ اگر کہے، اگر نیت بے ادبی کی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر شبال میں آدمی عمرہ کرے تو حج فرض ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا. جس پہ فرض ہے وہ شبال میں نہ کرے تب بھی فرض ہے. میں نے سعودی عرب میں آیا تو داڑھی رکھ لی، اب میں نے واپس جانا ہے اپنے ملک، میری بیوی کہتی ہے کہ داڑھی مڈا دو. ایسی بیوی کو ہی چھوڑ دو جو محمد مصطفیٰ کی سنت سے نفرت کرے، وہ مسلمان نہیں رہتی. اور اگر مسلمان نہ رہے تو نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، تمہیں طلاق دینے کی تکلیف بھی نہیں کرنی پڑے گی. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ایک ہے کہ شوہر داڑھی رکھ لے اور بیوی کہے مڈا ڈالو تو کافر ہو جاتی ہے. کافر ہو گئی تو نکاح تو خود بخود ختم ہو گیا، ضرورت ہی نہیں اس کو، کہو جی گھر تشریف لے جاؤ، اللہ مجھے دوسری بیوی دے دیں گے جو داڑھی کو پسند کرے گی. طواف میں پیٹھ یا سینہ ہو جائے، ہاں، اور اصل میں سیدنا ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ طواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں ہے، الطواف کالصلاۃ، یعنی جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا. تو اس قول کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ جیسے طواف میں سینہ نہ پھرے، چہرہ نہ پھرے، پشت نہ ہو، متوجہ ہو، اسی طرح طواف میں بھی احتیاط رکھے. لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ اگر مجبوراً ہو جائے کوئی بات نہیں، اپنی طرف سے وہ اسی طرح سیدھا چلے، نظر نیچی رکھے، ادب قائم رکھے. لیکن دھکا لگ گیا، رش ہو گیا آدمی چلے. یہ جو ہمارے لوگ کرتے ہیں خود کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، یہ تو منع ہے. یہ جو آدمی کپڑا ڈال کے لٹکا دیتے ہیں، دیکھو بھائی بات سمجھو، ایک ہے یوں لٹکانا، سمجھ آ گئی، یہ تو کراہت ہے، نماز میں ناجائز ہے، یہ صدل ہے. یہ جیسے ہمارے آج کا رواج بن گیا نا، لوگ گلے میں مولوی پیر، کوئی سبز، کوئی نیلا، کوئی گیروی، کوئی کالا، کوئی پیلا، کوئی سفید ڈالتے ہیں، یہ تو نماز میں کراہت ہے. ایک ہے سر پہ اگر ہے پھر لٹکا ہوا ہے تو کراہت نہیں، سمجھ آ گئی. اگر کپڑا سر پہ ہو اور پھر دونوں طرف لٹک جائے تو کراہت نہیں ہوتی. اگر سر کے بغیر گردن میں ہو اور لٹکے تو وہ صدل کہلاتا ہے. ویسے احتیاط یہ کریں کہ سر پر بھی ہے تو نہ لٹکائے، جیسے ڈال دیں، ایک گدا پیچھے ڈال دیں، ایک آگے ڈال دیں، تاکہ بلا وجہ کسی قول میں بھی ہماری نماز میں کراہت کیوں آئے. نماز بڑی اہم چیز ہے، اس میں آدمی کوشش تو یہ کرے کہ پگڑی باندھ لے، سبحان اللہ، اللہ سنت نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو حضور کی سنت پہ عمل کی توفیق دے. لیکن انگریز نے ہمیں ایسی پٹی پڑھائی ہے نا جی کہ پگڑی باندھنا اس کے نزدیک عیب ہے. اس نے پگڑی بندوائی ہے چپراسی کو جو گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے ہوٹل کے، تاکہ محمد مدنی کی پگڑی کی توہین ہو. اس نے پگڑی رکھی ہے بیرے کے سر پہ جو روٹی سرو کرتا ہے، تاکہ محمد مدنی کی پگڑی کی توہین ہو. اور ہم خوش ہیں،
ہم خوش ہیں، سبحان اللہ.
اکثر جگہ نماز جنازہ فرض کے بعد، سنت و نوافل کے بعد پڑھتے ہیں. بھائی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حرم میں اتنا رش ہے کہ اگر یہ اتنی دیر کریں تو پھر لوگ تو نکل جائیں گے. اس لیے فرض کے بعد اگر جنازہ پڑھ لیا جائے تو کوئی بات نہیں، وہ فرض کفایہ ہے، اس کے بعد آرام سے آپ سنت نفل پڑھتے رہیں. اور ایک مہربانی کریں اور دوسروں کو بھی کہا کریں کہ اب تم نے طواف میں نماز پڑھی فرض، نماز کے بعد وہیں کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیتے ہو، طواف والے کہاں جائیں؟ یہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ گناہگار ہے، جتنے آدمی اس کے آگے گزریں گے ان کا گناہ اسی کھڑے ہونے والے پر ہوگا. تم نے فرض پڑھ لی، ہٹ جاؤ پیچھے، آرام سے جا کے سنتیں پڑھو، آرام سے، سکون سے. اور دوسرے بھائی کو بھی سمجھایا کرو، خالی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جس کے دادی جو میرے نانی ہے اس سے میری دودھ پیا تھا، دودھ پیا تھا تو وہ اس کی بیٹی بن گئی. یعنی یاد رکھو، اگر ایک عورت کا مثلا تمہاری دادی کہہ کے دودھ پیا تو وہ کیا بن گئی؟ تمہاری بہن بن گئی، سیدھی سی بات. اگر ایک عورت نے اپنے بھانجے کے ساتھ زنا کیا، اس کے لڑکیوں کے ساتھ ان کا نکاح تو ہو سکتا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. ایک عورت کو اس کا تنگ کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے دعا، اچھا عورت کو خاوند تنگ کرتا ہے. تو کبھی کوئی عورت خاوند کو تنگ کرتی ہے؟ خوش تو کوئی نہیں. دعا کرو اللہ دونوں کو ہدایت دے. حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ کوئی مراد نہیں. اگر جمعہ کا دن حج ہو تو اللہ زیادہ ثواب دیں گے، ورنہ حج تو سب حج اکبر ہے. لوگوں نے بولتا ہے آپ کا پتہ نہیں تنہا ہر مہینہ، مجھے پتہ نہیں کیا بلا لکھا ہے آپ نے. ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا. آپ کسی کو وکیل بنا دیں وہاں پر, یہاں سے خط لکھیں کہ فلاں آدمی کو میں اپنا وکیل بناتا ہوں, دو گواہ ڈال دیں کہ وہ میرا نکاح کر دے, بس. اگر مدینہ منورہ جائیں تو واپسی پہ آپ کو عمرہ کرنا ہوگا. اگر ایک آدمی کا نکاح پڑھا جائے وہ خود موجود نہ ہو, اس کا والد موجود ہے دولہے کا یا بھائی موجود ہے, اس نے ان کو وکیل بنائی اجازت دی ہے میں نے نکاح کر تو ٹھیک ہے, ولی الامر ہے, نکاح ٹھیک ہے اس کا, کوئی کفارہ شفارہ نہیں. اب بال کے روزے اگر ہم رکھیں تو جمعہ کے دن بھی رکھ سکتے ہیں. یہ حج کے مسئلے جو ہیں نا, جو میرے بھائی حرم میں کام کرتے ہیں, جب حج قریب آ جائے نا سمجھ لینا آرام سے. کہتے ہیں جی کہ مطاف جہاں ہم طواف کرتے ہیں وہاں انبیاء دفن ہیں, یہ بالکل جھوٹی روایت ہے. اگر انبیاء کی قبریں ہوتی تو اللہ کے نبی قبروں پہ چلنے کا حکم دیتے ہیں؟ بھئی عقل کی بات کرو, قبروں پر چلنا تو بے ادبی ہے, حضور نے منع کیا ہے کہ جائے کہ اللہ کے نبی کی قبر پہ چلا جائے. یہ تو اب لوگوں نے چونکہ جن کو قبروں کا عشق ہے نا جی, انہوں نے یہاں بھی قبریں ڈھونڈ لی ہیں تاکہ یہاں بھی وہ قبروں کا طواف کرتے ہیں, کعبے کا نہیں کرتے. جنت المعلہ میں قبریں صاف کر کے نئے مردے دفن کیے جاتے ہیں. جنت المعلہ کوئی دور ہے, جا کے دیکھ لو, یہ بھی مولوی مکی کے ذمہ ہے. مسئلہ ہے کوئی, کھڑے ہو جاؤ دو چار. اگر ثواب جو ہے ولد اسماعیل سے جیسے غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے, اس کے برابر ایک طواف کا ثواب ملتا ہے. میں مدینے میں بڑی کوشش کی, احرام میرا پھینک دیا, احرام نہیں ملا, ایک جوڑا کپڑے ایک احرام اٹھایا ہے, احرام باندھ کے میں نے عمرہ کر لیا, تو بہرحال وہ کپڑے خیرات کر دو, تمہارے تو نہیں ہے نا. اگر جمعہ کا دن نو ذی الحجہ کو ہوگا تو انشاءاللہ بڑا ثواب ہوگا, کہ عرفات کا بھی دن ہوگا, جمعہ کا بھی دن ہوگا, اور حضور کا حج بھی جمعہ کو تھا, تو بڑی بات ہے, اللہ نصیب کرے. لیکن یہ نہ بنا لیں کہ جو جمعہ کے دن حج ہو وہ تو بڑا ہے, باقی سب چھوٹے سے ہیں. میں عید الفطر پر مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا تو میں نے احرام نہیں باندھا, تو اب آپ کو عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری بطور دم بھی.